الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ السجدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، 21 سے 22 سورہ مبارکہ ہے. گزشتہ آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ تھا اور یہ کہ راتیں ان کی اللہ کے حضور بسر ہوتی ہیں تہجد کی نماز میں، اور وہ اپنے رب سے خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، اور جو کچھ رب نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر ایسے اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے وہ کچھ چھپا کر رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جو کوئی جانتا نہیں ہے. جنت کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، اور وہاں جو کچھ رب نے تیار فرما رکھا ہے اس کا اندازہ تو دور کی بات، تصور بھی انسان کے بس میں نہیں. مگر یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے جو کچھ اس نے تیار کیا ہے اس کا ذکر بار بار فرماتا ہے. یقین اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ وہ کچھ اللہ نے تیار کیا، جو حدیث پیش کی گئی تھی بخاری شریف کی، کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی اسے دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی ان کے متعلق سنا، نہ کسی کے دل میں کبھی اس کے بارے میں خیال آیا ہے، کہ جو رب العالمین نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کیا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اب سورہ السجدہ کی آیت نمبر 18 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ایمان والے اور فاسق یعنی نافرمان، یہ برابر نہیں ہو سکتے. جب اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی برابر نہیں، تو یقیناً ایسے دونوں رویوں کے نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے. یہ ذکر ہے جو اب آ رہا ہے. ارشاد ہوا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو بھلا وہ کہ جو مؤمن ہو کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو نافرمان ہو؟ خود اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. دنیا میں کسی حکومت کے وہ شہری جو وفادار ہوں، قانون کی پابندی کرنے والے ہوں، اور وہ کہ جو مجرم ہوں، قانون کو توڑنے والے ہوں، کیا کبھی برابر ہوتے؟ کبھی برابر نہیں ہوتے. ایک باپ کی وہ اولاد جو نافرمان ہو اور ایک وہ اولاد جو فرما بردار ہو، کیا برابر ہوتے ہیں؟ وہ برابر نہیں ہوتے. بالکل سادہ سی بات ہے، اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا باغی برابر نہیں ہو سکتے. اب کیا نتیجے ہیں؟ فرمایا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب برابر نہیں تو نتیجے بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے رہنے کے ہمیشہ کے باغات ہوں گے. نزلا بما کانوا یعملون، اس کا بدلہ ہوگا اور وہ مہمانی ہوگی اس کے صلے میں کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. یہ ہے اللہ کے فرما برداروں کا خوبصورت اور حسین انجام، کہ جن کے لیے ہمیشہ کے باغات اور وہاں پر نزل کا معاملہ ہوگا. نزل یہ بھی بڑا قیمتی لفظ ہے. عربی میں نزیل کہتے ہیں ایسے مسافر کو جو ابھی ابھی پہنچا ہو اپنے مقام پر. لاہور سے کوئی ہمارا دوست کو رشتے دار آیا کراچی، تو ایئرپورٹ لینے گئے، اسٹیشن لینے گئے، اور لے کر آئے ہیں گھر پر، فوراً جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ نزل کہلاتا ہے. نزیل وہ مسافر ہے جو ابھی آیا ہو، اور نزل وہ ہے جو اس کو بھی فوراً پیش کیا جائے، ٹھنڈا گرم جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پھر اس کے کھانے کا انتظام اور اس کے رہنے کا انتظام اور اس کا سیر سپاٹا، اس کا گھوم، وہ بات کی بات ہے. جو فوراً دیتے ہیں وہ نزل کہلاتا ہے. تو اللہ نے جو اشارے کیے ہیں قرآن حکیم میں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وضاحتیں فرمائی ہیں، وہ تو نزل ہے، وہ تو فوری مل جائے گا. اصل کیا ہے؟ وہ حدیث پچھلی مرتبہ بھی آئی، آج بھی بیان کی گئی، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. اصل تو وہ ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں، اور جن کا ذکر یا اشارہ کیا گیا وہ ابتدائی مہمانی کے طور پر اللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اس کے برعکس نافرمان اور باغی فرمائے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَّقُوا، اور رہے وہ کہ جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو پامال کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. كلما ارادوا ان يخرجوا منها، جب جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیها، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، اور کہا جائے گا آگ کے عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے کہ تم اسے جھٹلایا کرتے تھے. اب یہ تین آیتیں ہیں. قرآن کہتا ہے فرما بردار اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. فرما برداروں کے لیے ہمیشہ کے رہنے کے باغات جنت میں، فرما برداروں کے برعکس فاسق، فاجر، نافرمان، باغی، بدعمل، بدعملی کرنے والے، ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب، جب جب نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں دھکیلے جائیں گے اور کہا جائے گا تم نے اس کو جھٹلایا تو اس کے عذاب کو چکھو. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، بڑی افراتفری ہے. ایک طرف اللہ کے ماننے والے، دوسری طرف اللہ کے باغی، ایک طرف اللہ کی شریعت کی بات کرنے والے، دوسری طرف شریعت کا مذاق اڑانے والے، ایک طرف اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی زمین پر اس ملک میں اللہ کے دین کے نظام کے نفاذ کی بات کریں، اور دوسری طرف جو ہے سیکولر اسٹیٹ بنانے کی بات کریں. کیا خیال ہے؟ برابر ہے سارے جی؟ یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے کہ نماز ادا کرنے والا اور بے نمازی برابر ہو گئے. کیسے برابر ہو جائیں گے؟ پردہ کرنے والی عورت بے پردہ عورت برابر کیسے برابر ہو جائیں گے؟ جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر کیسے برابر ہو جائیں گے؟ حلال کمانے والا چاہے سادہ زندگی بسر کرے اور حرام پر عیاشیاں کرنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کیسے ممکن؟ قرآن کو تھامنے والے، قرآن کو ترک کرنے والے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار کیسے برابر ہو جائیں گے؟ عمدہ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنے والے اور بد اخلاقی کرنے والے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ لوگوں کی خدمت کرنے والے اور لوگوں کو لوٹنے والے کیسے برابر ہو جائیں گے؟ قوم کی خدمت کرنے والے، قوم کو بیچ کھانے والے کیا برابر ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑی احمقانہ بات ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ چلو سب ٹھیک ہے، ہم تو بخشے جائیں گے. ایسے اندھیر نگری لگی ہوئی اللہ کی عدالت کے اندر. یہ ہے آج ہمارا، بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں. اور جب قرآن بار بار بیان کرے گا تو ہم یہ بار بار ذکر کریں گے. بھائی اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، میں، آپ، ہم، اور پھر ہمارا معاشرہ، پھر ہمارے کرتا دھرتا، پھر ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، میں، آپ، وہ، ہم سب کہاں کھڑے ہوئے ہوں؟ کیا سب برابر ہو جائیں گے؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون، قرآن کہہ رہا ہے برابر نہیں ہوں گے. ایمان والے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کے وعدے، اور باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، رب کے احکامات کو توڑنے والوں کے لیے، شریعت کو پامال کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلی آیت بھی بہت قیمتی آیت ہے، اللہ کے فلسفے عذاب کے حوالے سے، یعنی عذاب کیوں آتا ہے، کب آتا ہے، کن پر آتا ہے، کن مقاصد کے تحت آتا ہے، یہ فلسفہ عذاب، کیسے کیسے، کب کب، کہاں کہاں، کیوں کیوں آتا ہے، جا بجا قرآن اس کا ذکر فرماتا ہے. اب جو آیت نمبر 21 ہے، یہ بھی اس فلسفہ عذاب کے بیان میں بہت قیمتی مقام قرآن حکیم کا ارشاد ہوا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب انہیں ہم پہنچائیں گے، آخری بالآخر تباہی سے پہلے کچھ کچھ مصائب ان پر بھیجیں گے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ رجوع کریں، لوٹیں، پلٹیں، آئیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. ایک عذاب دنیا میں ہوتا ہے جس سے قومیں تباہ ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم غرق کی گئی، شعیب علیہ السلام کی قوم پر شعلے برسائے گئے، زلزلہ آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو پوری بستی کو اٹھا کے پٹک دیا گیا، اندھا بنا دیا گیا، غرق کر دیا گیا بحر مردار میں، ڈیڈ سی میں. یہ ہے دنیا کا عذاب، اور سب سے دائمی عذاب تو آخرت کا ہے. مگر وہ جو دنیا میں پوری قوم مٹا دی جاتی ہے، اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ چھوٹے چھوٹے بھیجتا ہے. اب آپ اسے عذاب کہیں، آزمائش کہیں، تنبیہ کہیں، وارننگ کہیں، دھمکی تک کہہ لیں، اللہ بھیجتا رہتا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں پلٹیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. کبھی زلزلوں کا آنا، کبھی طوفانوں کا آنا، کبھی شدید بارشوں کا آنا، کبھی قحط کا آ جانا، کبھی گھروں میں بند ہو کر بیٹھے رہ جانا عذاب نہیں، کیفیت نہیں، کچھ نہیں پتا کب کہاں کیا ہو جائے، ایک سڑک چل رہی ہوتی دوسری بند ہوتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا کراچی والوں کے ساتھ؟ یہ کیا ہے کیفیات؟ یہ کہیں تو آزمائش بھی ہیں، کہیں تنبیہات ہیں، کہیں یہ وارننگز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. مقصد کیا ہے؟ اللہ کو محبت ہے نا اپنی مخلوق سے. اگر یہ کچھ تکلیف آتی بھی ہے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، پلٹ آئیں اللہ کی طرف. ساری تدبیریں کر رہے ہیں ہم اپنے کراچی کے اور پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مگر اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہو رہے. اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، پلٹنا، رجوع کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس پر توجہ یا تو ہے ہی نہیں سرے سے یا بہت کم ہے. کتنی باتیں ہو رہی ہیں نا پاکستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے، اچھی بات ہے، نیک نیتی کے ساتھ کریں جو کرنا ہے، لیکن بہت بری بات، بہت خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہم نہ پلٹیں، اللہ کی طرف ہم رجوع نہ کریں. ہاں، ہمارے حکمرانوں کو، سیاست دانوں کو یہ فکر ہے حکومت کی رٹ قائم نہیں ہے. کیا اللہ کی رٹ قائم ہے اللہ کی زمین پر؟ یہ الفاظ تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، حکومت کی رٹ قائم نہیں ہے جناب. فلاں علاقے میں، کیا باقی سارے علاقوں میں اللہ کی رٹ قائم ہے؟ سوچئے، حکومت کی بات نہ مانی جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے، سیاست دانوں کی بات نہ مانی جائے تو غصہ آتا ہے، اللہ کے احکامات ہم توڑنے کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی رٹ کدھر ہے؟ اللہ کی حدود کا نفاذ کدھر ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نفاذ کہاں ہے اس ملک کے اندر؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈرا مت کریں، حق کو بیان کیا کریں. اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، منہ دکھانا ہے اللہ تعالیٰ کو. ہم اپنی قوم کے چند افراد کے بارے میں کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں، اور رب العالمین کی شریعت، اس کے قانون، اس کے دین کے بارے میں کچھ فکر ہی نہیں ہوتے. تو پھر ہم بھی اپنے، میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم ایمان والے ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ کیا واقعی میں رسول اللہ کو مانتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا رسول کو ماننا فقط اتنا ہے کہ رب الاول کا مہینہ چلا گیا تو ساری محافل ختم ہو جائیں گی، اسوہ رسول کا بیان مکمل ہو جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کا اسوہ تو ساری زندگی رہتی انسانیت تک کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ہمیں کتنی فکر ہے؟ رب کی رٹ کی کتنی ہمیں فکر ہے؟ اور بندوں کے بارے میں ہمیں کس قدر جذبات ہمارے جو بھڑک اٹھتے ہیں، اندازہ کیجئے. بندوں کے بارے میں فکر ہے، رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت اور ان کی شریعت، ان کے احکامات، ان کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ فکر نہیں ہوتی. ہم کیا ہیں؟ ہمیں غور کر لینا چاہیے. بہرحال کتنا روئیں آپ کے سامنے، زلزلے ہمارے ملک میں آتے رہے، طوفان ہمارے ملک میں آتے رہے، سیلاب ہمارے ملک میں آتے رہے، طوفانی بارشیں ہمارے ملک میں ہوتی رہیں، کبھی وہ ملک جو گندم پروڈیوس کرتا تھا وہ دوسروں سے منگوانے پر مجبور ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. عذاب کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، کبھی خوف کا مسلط کر دیا جانا، کبھی بھوک کا مسلط کر دیا جانا. سورہ نحل کی آیت 112 کئی مرتبہ میں نے آپ سے گزارش کی، خود پڑھے جا کر. سورہ نحل آیت 112، اللہ کہتا ہے لوگوں نے جب ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر آ گئے. فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف، اللہ نے خوف اور بھوک کا لباس یعنی عذاب ان پر مسلط کر دیا، ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں اور ان کی ناشکری کی وجہ سے. اللہ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق دے. اللہ یہ چھوٹی چھوٹی تنبیہات بھیجتا ہے، وہ ساری زمین کو مٹا دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، ساری دنیا کو مٹا دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی تنبیہات اس لیے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف. پچھلی نشستوں میں، پچھلے خطبات جمعہ میں ہم نے سورہ الروم کا مطالعہ بھی کیا تھا. سورۃ الروم کی آیت 41 میں بھی یہ بات آئی تھی. قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں. اللہ کو کوئی شوق نہیں عذاب دینے کا، لوگوں کو مٹانے کا، مگر آنے والی ان تنبیہات، آنے والی ان آزمائشوں، آنے والے ان مصائب اور آنے والی ان مشکلات میں بھی حکمت کیا ہے؟ تمہارے دل نرم ہو جائیں. لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، تاکہ لوگ لوٹ پلٹیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. یہی موضوع تھا سورہ الروم آیت 41 میں، اور آج یہ موضوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں، پلٹو رجوع کرو اللہ کی طرف. اگلی آیت بھی بہت ہلا دینے والا مقام، اولاً مشرکین اور کفار کے بارے میں، لیکن اس کے ذیل میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کے بارے میں رویے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، ثم اعرض عنها، استغفر اللہ، پھر وہ نکل بھاگا اللہ کی آیات سے، نکل بھاگا، چھوڑ دیا اللہ کی آیات کو، پسے پوچھ ڈال دیا اللہ کی آیات کو، نظر انداز کر دیا اللہ کی آیات کو، بھلا دیا، فراموش کر دیا، اگنور کر ڈالا اللہ کی آیات کو، ثم اعرض عنها، پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا. اب اللہ کا جواب سنیے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم بھی مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کا کلام، تمہارے پاس میری آیات کے لیے وقت نہیں ہے، میرے پاس تمہاری رحمت میں سے کچھ نہیں، بدلہ دوں گا میں. اللہ اکبر کبیر، اے کاش کہ یہ درد ہمارے اندر ہو، یہ احساس ہمارے اندر بیدار ہو کہ رب کے کلام کو چھوڑ کر آج امت کی صورتحال کیا اور ہمارا اپنا حال کیا ہے. اچھا وہ تو تھے کفار اور مشرکین، وہ تو کھلے پکے کافر نا، وہ تو ہیں جہنم میں. ایک تو ان کا بیان ہو گیا جو محمد کریم سے قرآن سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رد کر رہے تھے محمد کریم علیہ السلام کی دعوت کو. قرآن جیسا عظیم کلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبلغ اعظم و داعی قرآن، مگر کتنے محروم تھے وہ مشرکین جنہوں نے محمد کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن حکیم سننے کے باوجود ان کی دعوت کو رد کر دیا. اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک، ایسے مجرموں سے ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے. یہ تو ہوا کفار کا بیان، مگر قرآن آپ کے میرے لیے بھی، قرآن آپ اور میں مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. آج ہمارا رویہ کیا ہے اللہ کے کلام کے بارے میں؟ بحیثیت مجموعی بات کر رہا ہوں، بحیثیت مجموعی. اور کیا کہہ رہا قرآن؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی ہو، موجود ہے نصیحت کا موقع، پھر وہ اس سے بھاگ نکلے، بھلا دے، فراموش کر دے، وقت ہی نہیں اللہ کی کتاب کے لیے، شوق ہی نہیں اللہ کی کتاب کا، چاہتا ہی نہیں اللہ کی کتاب سے جڑنا، آتا ہی نہیں اللہ کی کتاب کی طرف. فرمایا کہ ایسے مجرمین سے ہم بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے. اور اللہ انتقام لے، ہاں ہمارے سیاستدان، اب جو اگلی نسل پچھلے والوں کی ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، لعنت ایسی جمہوریت کے اوپر. لیکن جب اللہ کہے کہ میں انتقام لوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ کہے کہ میں انتقام لوں گا تو عالم کیا ہوگا اس کا؟ سوچئے ذرا کبھی اس کے بارے میں. آج دل پر ہاتھ رکھ کے آپ سوچئے، چھوڑ دیں دوسروں کو، ہمارا، میرا، آپ کا، ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ ابھی ایک بھائی نے پوچھا قرآن خوانی کرانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی روز قرآن پڑھے نا، ہم کسی کے مرنے کا انتظار کریں گے، وہ مرے گا تم قرآن کھولتے؟ استغفر اللہ، یہ کہاں سے آ گئی شے ہمارے؟ قرآن تو روزانہ پڑھے اور ہم قائل ہیں مرحومین کے لیے دعا کریں. ارے سال میں ایک مرتبہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ روزانہ کرو، ہر نماز بھی کرو، ختم ہوگی بات. ہم قرآن خوانی کی بات نہیں کرتے، ہم قرآن کی تلاوت اور قرآن فہمی کی بات کرتے ہیں. کتنی افسوسناک صورت حال ہے ہمارے لیے، 40-50-60-70 برس گزر جاتے ہیں مسلمان کے، اور اللہ کا کلام کبھی سمجھا ہی نہیں قرآن کو تلاوت ترجمے کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے دنیا کی زبانیں سیکھی، لوگ انگریزی تو سیکھ ہی لیتے ہیں، چلے چائنیز سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں، کائے کو؟ دنیا کمانے کے لیے نا، دنیا بنانے کے لیے، حتیٰ کہ عربی سیکھنے، مڈل ایسٹ میں جاب حاصل کرنے کے لیے. اللہ پوچھے گا آپ سے، مجھ سے، بھائی تم نے قرآن کی طرح سیکھا؟ آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بچوں کو انگریزی بہت اچھی آتی، چلیے آ گئی، عربی کتنی آتی ان کو؟ فخر ہے کہ ہمارے بچوں نے اتنا ایکسل کیا، بجا مبارک، بہت اچھی بات، اللہ کی کتاب میں وہ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں بھائی، ہمیں کوئی خیال اس کا؟ دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، کتنی ہمیں فکر مندی ہوتی ہے. اللہ کا کلام ہم نے چھوڑ رکھا ہو، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور سنیں قرآن کیا کہتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ طہٰ آیت نمبر 124-125-126، اور رکھیے پاکستان کی معیشت کو ذہن میں، اور سنیے قرآن کے الفاظ معیشت کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن. سورۃ طہٰ آیت نمبر 124-125-126، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جس سے میرے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. اس کے کئی پہلو ہیں، ایک جو حالات ہمارے وہ ہمارے سامنے، دو مال جیب میں ہوگا سکون نہیں ہوگا، تین وسائل ہوں گے مگر بے اطمینانی ہوگی. سب دیکھ رہے ہیں آج، جس نے میرے ذکر میرے قرآن سے منہ موڑا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا, میں تو خوب دنیا میں دیکھتا تھا, آج مجھے اندھا تو نے کیوں کر دیا. اللہ اکبر, اللہ فرمائے گا کہ جس طرح میرا کلام تیرے پاس آیا اور تو نے میری آیات کو بھلایا, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا. کیوں اندھا بنایا؟ تم دنیا میں اندھے بنے رہے میرے کلام سے, تم نے دنیا میں رخ پھیر لیا میرے کلام سے, تم نے دنیا میں چھوڑ دیا میرے کلام کو, تمہارے پاس وقت نہیں تھا میرے کلام کے لیے, آج میں تمہیں فراموش کر دوں گا, نظر انداز کر دوں گا, دور کر دوں گا, میرے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کچھ نہیں. اللہ اکبر, اللہ کہتا ہے نا قرآن رحمت کی طفیل دیا نا, الرحمن علم القرآن, یہ رحمان کی رحمت کا مظہر ہے قرآن, اور قرآن کو تم تھامنے کی کوشش نہ کرو, قرآن کو تم فراموش کر دو تو اللہ کی رحمت تمہیں کیسے میسر آئے گی. سوچئے خدا را اس بارے میں, بڑے بھی سوچے اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں, کتنا بڑا بڑا بستہ اور بیگ ہوتا ہے ہمارے بچوں کا, ٹرالی بیگ دلانا پڑتا ہے ان کو, اتنا بوجھ ہو گیا بےچاروں کا, ہے کہ نہیں؟ اگلی نسل کے کندھے دھک رہے ہیں, اتنا شولڈر پہ ان کے بوجھ ہوتا ہے بیگ کا. اس کتابوں کے اتنے بوجھ میں اللہ کا کلام کتنا حصہ اس کا شامل ہے, ذرا غور کیجیے. صحیح, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. بھائی خدا را ہم کچھ طے کریں, کچھ طے کریں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے. ہم نے اس قرآن پر ایمان تو رکھا ہوا ہے, دل سے ایمان لانا ہے, ہم نے اس قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے باقاعدہ, ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے, یہ ہدایت کی کتاب ہے, ہم نے اس قرآن پر عمل کرنا ہے, اس کے نفاذ کی جد و جہد کرنی. آج بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہہ دو, اسلام کی شریعت کے نفاذ کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد کر دو. قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. اللہ کہتا ہے قرآن میں, یہ کوئی مولوی تھوڑی کہہ رہا ہے کچھ, معاذ اللہ, اللہ کہہ رہے قرآن میں. سورہ مائدہ آیت نمبر 44, 45, 47, جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو نافذ نہیں کرتے, اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہ کافر ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاسق ہے. اللہ کہتا ہے تو نافذ کرو اس کے کلام کو بھائی, اقیم الدین, اللہ کے دین کو قائم کرو, اللہ کہتا ہے قرآن میں. اور آج کوئی کہے کہ شریعت کے نفاذ کی جو بات کرے وہ دہشت گرد ہے, وہ بنیاد پرست ہے, وہ فینیٹک ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے, وہ بیکورڈ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کہتے میری شریعت نافذ کرو, اللہ کہہ رہے میرے حکم کو نافذ کرو, اللہ کہہ رہے حکم تمہارا نہیں چلے گا, اللہ کا حکم چلے گا. ان الحکم الا للہ, قرآن کہتا ہے 3 مرتبہ حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. یہ شریعت کا تقاضا, یہ قرآن کا تقاضا. آج ہم نے مردوں کے لیے مخصوص کر دیا قرآن کو, یا مسجدوں میں اتنے لا کے رکھ دیتے ہیں کہ مسجد والوں کو بھی روکنا پڑتا ہوگا, بہت سی جگہ روکا جاتا ہے بھائی مسجد مت لاؤ, بہت سارے رکھے ہوئے قرآن کے نسخے. یہ خالی سجانے کے لیے نہیں ہے, یہ دل میں بسانے کے لیے, اس کا عمل وجود میں دکھائی دے اور اس کا نفاذ معاشرے اور نظام کی سطح پر نظر آنا چاہیے. یہ ہے قرآن کے تقاضے ہم سے. اور آج کیوں مظلوم ہے دنیا میں؟ مظلوم تو ہلکا لفظ ہے. آج کیوں ذلیل ہے دنیا میں؟ قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے. اللہ کہہ رہے ہیں نا سورۃ طہٰ, میں نے آپ کو سنائی آیات, زندگی تنگ کر کے رکھ دوں گا, دنیا میں دیکھ لیں کیا حالت ہے. اور اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے ڈراوا ہی ڈراوا رکھا ہے. ابھی اب آئیے کچھ مثبت باتیں بھی سمجھ لیں. اگر دل میں اور شوق, ماشاءاللہ یہاں پر لوگ ہیں جو قرآن کی باقاعدہ تلاوت بھی کرتے ہیں, جو تلاوت کر رہے بھائی وہ ترجمہ تشریح کی طرف آئے, ٹھیک ہے, جو خود سے تلاوت ترجمہ تشریح پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کی محافل میں تو آئے, جو ابھی صرف پڑھ اور سمجھ رہا ہے وہ عمل کی طرف بھی آگے بڑھے, اور جو اکیلے اکیلے کر رہا ہے وہ دوسروں کو شامل کرے. اور اگر ہمارے بچوں کے اداروں میں نہیں ہو رہا تو وہاں لانے کی کوشش کریں, کر سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. 15-20 ماں باپ جو ہیں, پیرنٹس جو ہیں, تھوڑا پریشر ڈالیں تو اسکول والے بھی شروع کر دیتے, ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھاتے ہیں. الحمدللہ اس حوالے سے بھی بڑا کام ہوا, اس میں کوئی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو الگ سے کر لیجئے گا, الحمدللہ ہم نے کچھ کام کیا ہے اس حوالے سے, لیکن بہرحال کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان, سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے, نازلہ قرآن لازم ہے ہر اسکول میں, عمل ہی نہیں ہوتا. پنجاب اسمبلی کی قرارداد موجود ہے کہ فہم قرآن کا سلیبس ہونا چاہیے اسکولوں کے اندر، مگر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور آئین پاکستان میں کیا موجود ہے؟ بڑی رٹ کی بات کرتا ہے پاکستان کا سیاست دان، پڑھو تو صحیح آئین پاکستان کو، جس میں تم اور ہم طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ وقت کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کو وہ مواقع فراہم کیے جائیں جہاں وہ قرآن اور سنت سیکھیں، دین کو سیکھیں، اور جہاں دین پر عمل کرنے کے مواقع ان کو میسر آ سکے. سارا کچھ موجود ہے. یہ دلائل مگر بات کے سپریم کورٹ کا آرڈر اور پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن اور آئین پاکستان، آرڈر تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے سب سے پہلے، جس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. اب اگر فکر کریں تو کیا ہے؟ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حرف کی تلاوت کرتے ہو اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے. دنیا کی 50,000 کتابیں پڑھ جائیے، یہ ثواب نہیں ملے گا. اور قرآن کا ایک حرف پڑھیے، ایک حرف کیا؟ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف فرمایا حدیث میں. تو ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت میں، پچھلی روایت جو 10 نیکیوں والی وہ ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا